الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة الصافات کا مطالعہ کر رہے ہیں 23واں پارہ ہے قران حکیم کا اور سورة الصافات کا نمبر ہے 37 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. پچھلی آیات میں اہل جہنم کا اور ان کے لیے جو عذاب اللہ نے تیار کیے ہیں ان کا ذکر آیا تھا. اب گفتگو آ رہی ہے پیغمبروں کی تاریخ کے حوالے سے, جن پیغمبروں نے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی مگر بہت سے لوگوں نے نافرمانی کی روش اور حتیٰ کہ مخالفت کی روش اختیار کی, تو پھر اللہ نے کس طرح پیغمبروں کی حفاظت فرمائی اور نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اس کا ذکر آ رہا ہے. اس میں یہ بھی اشارہ کہ ایک وہ سزا ہے جو آخرت میں ملے گی لوگوں کو اور ایک وہ سزا ہے جو اجتماعی اعتبار سے کبھی دنیا میں بھی نافرمان قوموں کو دی جاتی ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 75 ہے. پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ, اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے رسول بھی, اللہ کے بندے بھی, اور انہوں نے اللہ کو پکارا. اشارہ اللہ سے دعا کرنے کی طرف ہے. قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کی تفصیلات اور ان کی تاریخ یا ان کی قوم کے حالات کا ذکر بار بار آتا ہے. انہی مقامات میں سے ایک مقام سورۃ القمر میں ہے جہاں یہ دعا ذکر کی گئی, ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں بس تو میری مدد فرما. اور کبھی ہم سورہ نوح میں پڑھتے ہیں 29 پارے میں سورہ نوح, پوری سورت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور اس دعوت کے لیے جو محنت اور جد و جہد تھی اس کے بیان پر مشتمل ہے. اور وہاں کچھ بد دعائیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ اب تو ان میں سے کوئی زندہ رہا تو وہ کافر کے سوا کسی کو جنے گا بھی نہیں, ولا یرید الا فاجرا کفارا, اللہ ان کے تو کوئی اگر پیدا بھی اب ہوگا تو فاجر ہوگا, کافر ہی ہوگا, اللہ تو ان کو بس مٹا دے, ختم کر دے. 950 برس استقامت کا پہاڑ بنے رہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, مگر ایک وقت آیا کہ یہ دعائیں اور پھر بد دعائیں اللہ کے سامنے انہوں نے رکھی. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے سورہ صافات کی آیت نمبر 75 میں کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سورہ مؤمن میں آتا ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِيبْ لَكُمْ, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. عام طور پر مخلوق کا معاملہ کیا ہے, کوئی ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے تیسری چوتھی مرتبہ مانگنے کے لیے تو ہمیں اس پر غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے دعا نہ کرتا ہو. مخلوق کا معاملہ ہے کہ بار بار مانگنے والے پر غصہ آتا ہے, اور اللہ کا معاملہ یہ کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے. اور اللہ دعا کا قبول فرمانے والا ہے. اللہ خود فرما رہے اپنی شان کا اظہار فرما رہے, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم کیا یہ خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کا بیان فرما رہے کہ ہم دعا کے خوب قبول کرنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو, ہمارے مانگنے میں کمی ہو, اور شاید کوئی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ میں کوئی شے ہوں, مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ, یا پھر یہ کہ کوتاہی ہو, غفلت ہو, تو اللہ کو غصہ آتا ہے ایسے شخص پر جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے, اللہ کو پکارتا نہیں ہے. فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم کیا ہی خوب دعا قبول فرمانے والے ہیں. آگے ارشاد ہو رہا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 76 میں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی، ہم نے انہیں اور انہیں گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اب یہاں پر لفظ ہے اہلہو، ان کے گھر والے، کون سے گھر والے؟ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے سورہ ہود میں، جہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ دو رکوعوں میں تفصیل سے آیا ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے سورہ ہود میں، جہاں دو رکوعوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا، جب وہ طوفان آیا جس سے قوم مٹا دی گئی، تو ان کا ایک بیٹا بھی نافرمان تھا اور وہ اپنے بیٹے کو پکارتے بھی رہے کہ بیٹا آجا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں، پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے، پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام التجا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اے اللہ، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ، اے میرے رب میرا بیٹا، کچھ نظر کرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لیس من اہلک، اہل کا لفظ ہے وہاں بھی، لیس من اہلک، اہل کا لفظ ہے وہاں پر، کہ نوح علیہ السلام جب یہ التجا کر رہے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ میرا بیٹا، اللہ اس پر نظر کرم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، اللہ فرمارے لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ اور یہاں اللہ کیا فرمارے، ونجیناہ، ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو بچایا، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بچایا، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑے عذاب سے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، قرآن بتاتا ہے سورۃ تحریم کے آخر میں، 28 پارے میں سورۃ تحریم میں آتا ہے آخر میں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں، اور یہ دو جلیل القدر پیغمبر اور رسول اللہ کے، یہ دو جلیل القدر رسول، یہ اپنی بیویوں کے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو بیوی ہے، گھر والی ہے، مگر ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ پیغمبر بھی اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے۔ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، مگر ایمان پر نہ ہو، ایمان کے تقاضوں پر نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ تو کون سے اہل بچائے گئے، کون سے گھر والے بچائے گئے؟ وہ چار بیٹے تھے ان کے کل، تین بیٹے ایمان لائے، وہ بچائے گئے، ایمان والے بیٹے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بیٹے۔ یہ ہے تصور اہل کا۔ ہم کہتے ہیں میرے اہل و عیال، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے اہل و عیال کیسے، آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے اہل و عیال کیسے۔ اللہ کسے اہل و عیال کہتا ہے؟ وہ کہ جن کا رشتہ ایمان والا رشتہ ہو، خونی رشتہ اپنی جگہ پر ہے، جن کے خونی رشتوں میں ایمان کا رشتہ شامل ہے، وہ اصل اہل ہیں اللہ کی نگاہوں میں۔ ورنہ یہ واقعات بہت تفصیل سے قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں میں ایمان اور تقویٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے ذکر کو بعد والوں میں جاری کر دیا۔ ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، ایک مراد مفسرین نے یہ لی ہے کہ کشتی میں چند ہی لوگ سوار ہو سکے جو صاحب ایمان تھے، نوح علیہ السلام ہیں، ان کے تین بیٹے ہیں صاحب ایمان، اور بقیہ چند اور لوگ ہیں۔ قرآن ان کی تعداد نہیں بتاتا، لیکن بائبل کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 70 یا 80 افراد ایمان لائے۔ بس 950 برس تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے نوح علیہ السلام، اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے رہے، توحید کی دعوت پیش کرتے رہے۔ 950 برس کے بعد 70 یا 80 افراد ایمان لا رہے ہیں۔ ایوریج نکالیں گے، اوسط نکالیں گے، 13 یا 14 سال میں ایک کا اوسط آئے گا، ایک آدمی۔ تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بڑی محنت ہو رہی لیکن نتیجے سامنے نہیں آ رہے۔ محنتوں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اللہ اس کمی کو تاہی کو معاف فرمائے، اس کے ازالے کی توفیق دے، لیکن ہم تو پیغمبروں کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں، 950 برس گزار دیے، 70-80 افراد ایمان لا رہے ہیں، مگر پیغمبر اللہ کیا کامیاب ہے؟ یہ ان کی ناکامی جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، پیغمبر کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ لیکن اتنا بڑا حوصلہ بھی چاہیے کہ 70 یا 80 افراد ایمان لا رہے ہیں، 950 برس میں کم و بیش اوسطاً 13 یا 14 سال میں ایک آدمی ایمان لا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو تو ایک رائے بہرحال یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ وجعلنا ذریتهم الباقین، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، کہ اگلی جو نسل چلی وہ آپ کے بیٹوں سے چلی، یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، بلکہ کئی مفسرین کی رائے ہے یہ، اور باقی ساری اس وقت کی قوم جو تھی وہ ہلاک کر دی گئی، وہ جو تمام آبادی تھی ہٹا دی گئی، مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ نسل انسانی کا قافلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، مگر جب یہ طوفان کا معاملہ بہت بڑے علاقے پر آیا تو اس کے بعد جو اولاد آگے بڑھی، یہ نسل معاف کیجئے گا، آگے بڑھی وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور اسی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام. آگے شاد ہوا وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے ذکر یعنی مبارک ذکر کو بعد میں آنے والوں میں جاری کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو تمام جہانوں میں. اللہ کے پیغمبروں کا ذکر خیر ہمیشہ جاری رہے گا. معراج انسانیت اگر دیکھنی ہو، انسانیت کی معراج، تو یہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کا گروہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ وہ شخصیات ہیں کہ سب سے بڑھ کر جن کا ذکر خیر کیا جائے گا وہ یہ نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء ہیں علیہ الصلات والسلام. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد والوں میں جاری کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، وہ جو شرک پر اڑے رہے، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت توحید کو رد کیا، جنہوں نے پیغمبر کی پہنچائی گئی ہدایت کے تقاضوں پر عمل نہ کیا، اس پوری قوم کو، نافرمان قوم کو مٹا دیا گیا، غرق کر دیا گیا. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں چند مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ایک خاص ربط یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، تو ان کے بعد ہی آگے نسل انسانی چلی ان کے بیٹوں سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات بیان کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد. تو یہ دو یہ ایک نسبت ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو چند مقامات پر قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. مزید بنا، جیسے استقامت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور صبر کی بہت بڑی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام، اسی طرح اللہ کی راہ میں آنے والی مشقتوں کو جھیلنا، مصائب کو جھیلنا، برداشت کرنا، اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا، اور اللہ کی دعوت توحید کو پیش کرتے چلے جانا، اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو دونوں کا ذکر یوں بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان بھی ذہن میں رہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، اور وہاں ذکر آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس درود میں رسول اللہ کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم کا نام آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. مزید بنا ایک لطیف نقطہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان کا یہ بیان ہو رہا ہے، اے اللہ ایسے رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل، آل سے مراد پیروی کرنے والے، صرف اولاد نہیں پیروی کرنے والے، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، جیسا کہ، یہ لطیف نقطہ، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. تو یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے درود ابراہیمی جو ہمیں سکھایا، اس میں بھی درود کا نام ہی درود ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہاں ارشاد ہوا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، اس کے لغوی معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں اور طریقے کے بھی ہوتے ہیں. یہاں ذکر آ رہا ہے طریقے کے تعلق سے کہ نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. کیا مطلب؟ تمام انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث فرمایا, رسول بنا کر بھیجا, اور اول سے آخر تک تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی. چنانچہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. یہ غلط فہمی کبھی ہو جاتی ہے کہ اسلام کا آغاز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, یہ بات درست نہیں ہے. اسلام کا آغاز ہوا ہے کب سے؟ آدم علیہ السلام سے. اور ہمارے دین کا نام اسلام, ہمارے دین کا نام کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں. کرسچینٹی ہے, عیسائیت منسوخ کی جاتی جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, جوڈائزم ہے جوڈا ایک شخصیت کا نام ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے اس کو. ایسے دنیا کے کچھ اور ریلیجنز جنہیں ہم اردو میں مذاہب کہہ دیتے ہیں ان کے نام اکثر شخصیات پر ہیں, لیکن ہمارے دین کا نام شخصیت پر نہیں, ہمارے دین کا نام ایک نظریے اور رویے پر ہے. وہ نظریہ کیا؟ توحید کا عقیدہ. اور رویہ کیا؟ اللہ کے مسلم بنو, اس کے فرما بردار بنو. تو یہ بنیادی دعوت اول سے آخر تک تمام انبیاء رسول کی ایک ہی تھی, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتے آیت نمبر 13 میں, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ذکر آیا, مسلمانوں تمہیں دین کے بارے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. وہ کیا؟ اقیم الدین, دین کو قائم کرنے کی محنت کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت ایک, بنیادی ایمانیات ایک, بنیادی اصول ایک, بنیادی عبادات ایک, بنیادی اخلاقی تعلیمات بھی ایک. ہاں کچھ امور میں مختلف ادوار میں اعمال کی شکل و صورت یا تفسیری احکامات مختلف رہے ہیں. اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ دین تو ایک ہی ہے شروع سے آخر تک, دین تو ایک ہی ہے شروع سے آخر تک, شریعتیں جدا جدا رہیں. یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں پیروی کرنی. پہلے شریعت موسوی بھی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. تو دین شروع سے آخر تک ایک, بنیادی دعوت, بنیادی عقائد, بنیادی ایمانیات, بنیادی عبادات, بنیادی اخلاقیات ایک ہی رہے, لیکن اعمال کی شکل و صورت میں فرق رہا. مثلا رمضان مبارک آیا چاہتا ہے, کچھ عرصے میں بات ہوتی ہے اس موقع پر کہ یہود کا روزہ کیسا تھا, رات کو سوتے اور شروع ہو جاتا سحری, کوئی نہیں, اگلے دن شام میں جا کے افطار پر, مغرب پر افطار ہوگی. مثال ہمارا معاملہ سحری کو برکت والا قرار دیا گیا, صبح صادق سے پہلے سحری کی جا سکتی, ان کے لیے رات کو سوئے روزہ شروع, ہمارے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے. روزہ وہاں بھی, روزہ ہمارے ہاں بھی, لیکن ظاہری شکل یا صورت میں تبدیلی ہو گئی. یہ ہے شریعت, طریقہ عمل کرنے کا. تو دین ایک ہی رہا ہمیشہ سے, لیکن شریعتیں جدا جدا رہی ہیں. یہاں جو بتایا جا رہا ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور ان یعنی نوح علیہ السلام کے طریقے پر ہی تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کی, نبی اکرم علیہ السلام نے بھی پیش کی. نوح علیہ السلام نے شرک سے روکا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی روکا, نبی اکرم علیہ السلام نے بھی روکا. اس معنی میں تمام انبیاء رسول ایک ہی طریقے پر. فرمایا, اذ جاء ربه بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم, صاف ستھرے دل کے ساتھ. بہت پیارا جملہ ہے, سلیم نام بھی ہوتا ہے ہمارے, ترجمہ سلامت, صاف ستھرا ہی کیا جا سکتا ہے, مگر ہے اس میں گہرائی. کیسے آئے ابراہیم علیہ السلام؟ اذ جاء ربه بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ, سلیم دل کے ساتھ. اب یہ ہے ہم سب کے لیے بھی مسئلہ, اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. غیر مسلم نصارہ بھی ہوں گے, یہود بھی ہوں گے, ظاہری اعتبار سے کچھ نیکیوں کے کام بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے. لوگ سوال کرتے مدر ٹریسا کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, بڑے نام ہے نا, بل گیٹس بھی چیریٹی کر رہا ہے, ملینز آف ڈالرز میں کر رہا ہے, کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے, قلب سلیم ضروری ہے. ایک معنی عقائد کا درست ہونا ضروری ہے, اور اب اصل عقیدہ توحید کا ہے, اور کس طور پر؟ جیسے کہ بتایا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو خبر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اصول، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، لاکھ ایک عیسائی اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، لاکھ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، اگر وہ محمد کریم علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں کل قابل قبول نہیں. دنیا میں کوئی بھلائی مل جائے تو مل جائے، اس کو کوئی فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، کچھ خیر مل جائے، ٹھیک ہے، آخرت اس کے لیے کچھ نہیں. تو عقیدے کا درست ہونا، عقائد کی تفصیلات معلوم کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. نمبر دو، اعمال کرنے جا رہے، بہت پیاری حدیث، بہت مشہور حدیث، بخاری شریف کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیکیاں کب قبول ہوں گی؟ جب نیت صالح ہوگی، ورنہ نماز جیسا بڑا عمل ہو اور دکھاوا اس کی نیت ہو تو یہ شرک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت میں، من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ دیا، اس سے شرک کیا. استغفر اللہ، شرک. یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ شوئنگ آف، یہ شرک ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دل صاف ہو نیتوں کے اعتبار سے بھی. پھر یہ سلامت ہو، کیا مطلب؟ اس میں دنیا کی محبت کی گندگی موجود نہ ہو. دنیا کی محبت کی گندگی کہہ رہا ہوں میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہر تھوڑے سے بات سنائی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کا مال و اسباب، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم میں سے کوئی دیکھے وہ اپنا کھانا پکانے کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے؟ اور آج کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہم صرف کھانے کے لیے پیدا کیے گئے شاید، حالانکہ قرآن کہتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیے. کھاؤ پیو، ٹھوسو اور ٹھوستے چلے. رمضان جیسے مہینے میں بھی ٹھوسنے کے مواقع زیادہ ہوتے. آل یو کین ایٹ، مڈ نائٹ ڈیلز، سحری ڈیلز، افطار ڈیلز، بائی ٹو گیٹ ون فری، بائی ون گیٹ ون فری، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے ٹیمپٹیشن کہ کھانے پینے کے حوقے کے سوا کوئی زندگی کا مقصد ہی شاید. استغفر اللہ. کتنے بڑے بڑے کوکنگ چینلز، پھر بڑے بڑے میگزینز، پھر یہ ریسیپی اور وہ ریسیپی، اینڈرائڈ کھولے یہ ریسیپی وہ ریسیپی، اسی کی شیئرنگ، کیا مرد کیا عورتیں، ایک سے بڑھ کر ایک آگے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے علیہ السلام؟ یہ جملہ، یہ بات بھی اس حدیث میں کور ہو جائے گا. تم میں سے کوئی دیکھے اپنے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، خوش نما، اٹریکٹو پریزنٹیشن، ٹاپنگ، یہ وہ بلا بلا، پتہ نہیں کیا کچھ، کتنا وقت لگاتا ہے، کتنی صلاحیتیں لگاتا ہے، کتنا پیسہ لگاتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے. کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے پیشاب کی صورت میں جا رہا ہے. برا لگتا ہے یہ جملہ، لیکن بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں انگلش میں کہہ دیا کرے یورین. کیوں بھائی؟ انگلش میں کہنے سے پیشاب کے پاک ہو جائے گا، پخانے کی صورت میں فارغ ہو رہا ہے. نہیں، اسٹول کہہ دیں، اسٹول ٹیسٹ کرانے کے لیے جا رہا ہوں، تو انگلش میں اسٹول کہنے سے کیا پاک ہو جائے گا؟ ایسی مرعوبیت ہماری انگریزی کے بارے میں، ایسے غلام ابن غلام. مولوی صاحب، یہ آپ جب مسائل علماء سے لوگ کہتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کہ جب آپ مسائل میں انگلش میں بول دیا کرے یورین، یورین خارج ہو جائے گا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. او بھائی، تو اگر انگلش میں یورین کہو گے تو پاک ہو جائے گا کیا؟ وہ سور کا ترجمہ بڑا برا لگتا ہے جی، سور کا لفظ ہمیں. کیوں بھائی؟ انگلش میں پگ یا سوان کہیں گے تو سور پاک ہو تو ہلا ہو جائے گا. استغفر اللہ. یہ غلامانہ ذہنیت ہے، معاف کیجئے گا تلخ بات، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے کتنا وقت لگایا، کتنی صلاحیتیں، کتنا مال، کتنی محنت کی، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھانے کے بعد پیشاب پخانے کی صورت میں فارغ ہوا، کچھ خون کا حصہ بن گیا جسم، وہ بھی بہ کے نکلے تو ناپاک ہے، باقی تمہاری انرجی کی ضرورت پوری ہوگی. ٹھیک ہے، فرمایا دنیا بھی ایسی ہے، کتنا بنا لو، کتنا بڑھا لو، کتنا جمع کر لو، کتنی محنتیں لگا لو اس کے لیے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بس ایسی ہے. یہ دنیا کی محبت جو گندگی کا ڈھیر ہے، اور یہی شے انسان کو آخرت سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، بندگی کے تقاضوں سے دور کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کرتی ہے. اور وہ بندہ اللہ کا بندہ بننے کے بجائے مال کا بندہ بن جاتا ہے. حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، یہ حدیث بخاری شریف میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قلب سلیم، پاک دل، عقیدہ بھی درست، نیت بھی درست، دنیا کی محبت کی گندگی کا ڈھیر اس سے بھی پاک، اور اس دل میں محبت اللہ مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی، سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. اس دل میں توکل اللہ کی ذات پر، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار چلنے والا ہے. قلب سلیم، وہ دل جس میں امید اللہ سے ہو، خوف اللہ کا ہو، اعتماد اللہ پر ہو، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے، اور وہ دل جس میں اللہ کو دیکھنے کی چاہت ہو، اللہ کے دیدار کی چاہت ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہو، اللہ سے ملاقات کا ذوق ہو، وہ دل، وہ قلب سلیم، اور وہ دل جس میں موت کے لیے تیار رہنے کا جذبہ، موت کے لیے تیار رہنے کا جذبہ. کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں موت رکاوٹ ہے، اللہ سے ملاقات میں موت رکاوٹ ہے. وہ حدیث بھی سنائی تھی میں نے آپ کو، ادھر بندے مومن کی روح قبض ہوئی، ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے حضور اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس دل میں موت کے لیے تیار رہنے کا جذبہ، اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. مقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ابھی میں نے کیا، باقی واقعہ تفصیلی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دو باتوں پر توجہ مختصرا دلانا ہے. میں تو شہر سے باہر تھا، لیکن پرسوں یا دو دن پہلے جو واقعہ ہوا وہ ہم سب کے سامنے. انسانی جان محترم ہے اللہ کی نگاہوں میں، چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو. انسانی جان محترم ہے اللہ کی نگاہوں میں، چاہے وہ کسی کافر ہی کی کیوں نہ ہو. بلا وجہ کسی کافر کا قتل، قرآن بتاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں، ایسے کہ ایک کا قتل بھی، وہ انسان کے قتل کی بات ہے، مسلمان نہیں، ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان کے بچانے کے مترادف ہے. تو چاہے کسی کافر کا بھی مظلومانہ قتل ہوا ہو، یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم کہیں بھی ہو ہمیں اور آپ کو اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنا چاہیے. کچھ حالات میں ہم نے بہتری دیکھی تھی کچھ دنوں پہلے، پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کے معاملے اور ایک بدترین دہشت گردی، پھر سے معاملہ شروع ہوا. خیر، کہنے والوں کے اپنے تجزیے ہیں کہ بیرونی ایجنسیوں کا کام ہے اور پاکستان دشمن عناصر کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ ہمارے ذمہ داروں کو ان کو کھنگالنے اور لٹکا کر ان ظالموں کو اڑا دینے، ان کی گردنیں اڑا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. سو پھانسیاں لگی. ابھی میں فلائٹ میں آ رہا تو ایک آرمی کے ایک ساتھ تھے، بات ہو رہی تھی، ذرا اوپر کے تھے وہ. میں نے کہا بھائی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، میں جمعے میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 100 پھانسیاں دی گئیں 8000 میں سے. کتنے میں سے؟ 8000 کیسز پینڈنگ ہیں. لیکن میں نے کہا ایک اور اسٹیپ لیجئے، اور وہ قرآن کی بات ہے، ہماری بات نہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے کہ ان سزاؤں کے نفاذ کے موقع پر ایمان والوں کی ایک جماعت موجود رہے. تو آپ اپنے ہائی اپس کو پہنچائیے بات کہ سولت مرزا کو بھی اگر پھانسی دی کسی کونے میں بیٹھ کر، اور چیچا وطنی میں دے دی، اور گجراوالا میں دے دی، اور لاہور میں دے دی، اور اسلام آباد میں دے دی، کس کو پتا چلا؟ بس پتا چلا، عبرت تو نہ ہوئی. ایک ویڈیو میں نے 97 میں دیکھی تھی، رجم کی سزا کی تھی، وہ ایران میں دی گئی تھی. رجم کی سزا پتا ہے نا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، 25 منٹ کی تھی، صرف 3 منٹ دیکھا پسینے بہ گئے اور میں نے بند کر دیا اس کو. یہ ہے عبرت. تو ان 100 کو اگر لٹکایا، 10 کی لٹکی بھی لاشیں بھی نہیں، لائف دکھاؤ گے اس طرح پھانسی دی جا رہی ہے ان کو لائف. یہ 20 کروڑ عوام میں سے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی, دنیا جہاں کا گند بھرا ان کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ جن کو واقعتا جو مجرم ہیں, دو پھانسی ہم حق میں اس کے, قرآن کا حکم ہے لگاؤ ان کو پھانسی, مگر دکھاؤ اس قوم کو حلال اعلان تاکہ کل کوئی کسی کو قتل کرنے والا 10 مرتبہ سوچے اگر میں نے حرکت کی تو میرے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہوگا یا گردن اڑاؤ تلوار سے جیسے کہ سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کا حکم, قصاص میں زندگی بھی ہے. ایک لٹکے گا لاکھوں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا, لاکھوں کی جان بچے گی, کل کے قتل ہونے والوں کی بھی بچے گی, کل کے قتل کرنے کے ارادے کرنے والوں کی بھی جان بچے گی, وہ قاتل بھی جو کل کا بنے گا وہ بھی رک جائے گا قتل کرنے سے. یہ ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سزاؤں کا نفاذ علل اعلان ہو, اور یہ 70-80-100 چینل جو گندگی دکھاتے اس پوری قوم کو, یہ دکھائیں اس ٹی وی کی سکرین کے اوپر, دکھایا جائے اس پوری قوم کو, یہ عبرت ناک سزا ہوگی ظالموں کی اور قاتلوں کی اور جرم کرنے والوں کی اور زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی. دس از دا لا آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ اللہ کا قانون. جب تک اس سطح پر نہیں آئیں گے یہ جنگلی اور جانور قسم کے لوگ کبھی باز آنے والے نہیں. یہ میرے الفاظ نہیں, قرآن کہتا ہے نا. انسان کہاں پہنچتا ہے, ثم رددناه اسفل سافلین, پستی کی انتہا پر پہنچایا جاتا ہے. اور اولئک الانعام بل هم اضل, جانور بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ. اور میں عرض کر دوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بعض صحابہ کو دھوکے سے بلایا گیا کسی علاقے میں, اور صحابہ کو شہید کیا گیا, اور ان کی آنکھوں میں سلائی, لوہے کی گرم سلائی پھیری گئی, ان کے ٹکڑے کیے گئے, ان کو آگ میں جلایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے ان ظالموں کو گرفتار کرایا, اور اللہ کے نبی نے سارے کام کروائے, ان کو قتل بھی کیا جائے گا, ان کو آگ میں بھی جلایا جائے گا, ان کی آنکھوں میں سلائی بھی پھیری جائے گی, اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جائیں گے. اور ٹکڑے ٹکڑے کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں ایقتلوا, تفصیل ہے ڈاکے ڈالنے والوں کے لیے, اسلامی حکومت واقعات ہو اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے, فساد برپا کرنے والے 45 لوگوں کو علل اعلان اڑا دیا, یہ فساد نہیں زمین. تو ایسے لوگوں کے لیے ایقتلوا, قتل نہیں ایقتلوا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے. یہ اللہ کا قانون, یہ اللہ کے نبی کا اسوہ, جہاں سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے. تو ظالموں, جو بڑے ظالم ہیں, بڑے مجرم ہیں, ان کی سزا بھی بڑی, اور اس سزا کے نفاذ کا معاملہ بھی شدید, بشرطے کہ جرم ثابت ہو اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. یہ کوئی بھی واقعہ ہوگا, ہم نے ہمیشہ یہاں پر مذمت کی ہمیں کرنی چاہیے, چاہے کسی کافر ہی کی جان کیوں نہ لی جا رہی ہے, تب بھی اللہ کا یہ دین حکم دیتا ہے. اور انسان تو بڑی بات ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کو اور ایک روایت میں مرد کو بخش دیا گیا, اور ایک بلی کو باندھ کر رکھا ایک عورت نے, وہ کھا پی نہ سکی مر گئی, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس عورت کو عذاب دیا گیا. جو دین کتے اور بلیوں کے بارے میں بتا رہا ہے, بلا وجہ درختوں کو کاٹنے سے منع کر رہا ہے, درختوں کے حقوق, وہ دین انسان کے بارے میں کتنی پیاری تعلیم دیتا ہوگا. اسی لیے ہمیشہ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, لوگ اپنے حقوق کی, میں کہتا ہوں حق کی بات نہ کرو, اللہ کے حق کی بات کرو. زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہماری ہم سب کی جان و مال کی حفاظت بھی فرمائے, لیکن اس سے بڑھ کر اللہ اپنی شریعت کے نفاذ کی ہمیں ہمارے ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے. اگلی بات سے یاد دہانی کے لیے, معراج کے واقعے پر گفتگو کی جاتی ہے, کل کی جائے گی غالباً. پہلی بات تو ہے کہ اس کی کوئی حتمی تاریخ متعین نہیں ہے, اس سے ہم اس میں بحث نہیں کرتے, لیکن واقعہ بڑا عظیم ہے. اور ایک خوبصورت بات اس میں کہ برکت کی انتہا ہے واقعہ معراج. برکت کہتے ہیں کسے, کسی شے میں اللہ کی نصرت کا شامل ہو جانا اور اس میں بڑھوتنی ہوتے چلے جانا, برکت جو آج اٹھ گئی ہمارے معاشروں سے, اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہونے میں. کیا مطلب؟ جس کا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا جائے گا اس کے معاملات اور معمولات میں برکت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے تعلق محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اللہ نے وقت میں, صلاحیتوں میں, اعمال میں, محنت میں, جد و جہد میں برکتوں کی انتہا فرما دی, تفصیل ہے اس میں. اور واقعہ معراج اس کا ایک بہت بڑا نقطہ عروج, ساری کائنات ہی دکھا دی, ساری کائنات ہی دکھا دی, اور واپس بھی آ گئے. بستر بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی. سوچئے گا تنہائی میں یہ انتہا کیا لے کر آئے میرے اور آپ کے لیے. اس پر بات کم ہوتی. دو بڑے تحفے, پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا, دی تھی 50. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو کم ہوتی چلی گئی, کتنی رہ گئی؟ 5. پھر موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی اور کم کرائیے, نہیں کریں گے لوگ, اور وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ مجھے شرم آتی ہے, اللہ نے یہاں بلا کر مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا, میں اور کمی کراؤں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے نبی کو 5 میں کمی کراتے ہوئے شرم آتی ہے, اور امت کو 5 کی 5 ضائع کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی. اللہ اکبر, کبھی تجھے نماز کی فرصت نہیں؟ تعجب ہے, بچپن کا وہ اسٹیکر ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آج تک. اللہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. آج ہم جمعے کی 2 رکعت ادا کر کے مطمئن ہو جاتے, ہم کیسے مسلمان؟ اور اللہ اپنے نبی کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر نماز کا تحفہ دے رہا ہے, اور ہم تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ یہ ملا ہمیں معراج. اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملی, ربنا لا تؤاخذنا, اسی میں شامل ہے. رات کو سوتے ہوئے اس کی تلاوت کی تلقین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. ان تحفوں کی قدر کرنی ہے, باقی کو خاص عمل متعین تاریخ بھی نہیں, کوئی خاص عمل بھی اس رات کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ تحفے ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.